کہ جو ظلم کرے گا, جو برائی کرے گا تو اپنا ہی پائے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, جس نے اپنے بھائی کی بے عزتی کی ہو یا کسی بھی شکل میں اس سے زیادتی کی ہو تو اس کو کیا چاہیے کہ آج ہی معاف کرا لے, اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن درہم اور دینار نہیں ہوں گے, ڈالر اور روپی نہیں ہوگا, جس دن کیسے بدلہ دینا ہوگا اپنی نیکیاں دے کے. وہ جو برا کرے گا اپنے اوپر ہی کر رہا. اور جہاں تک یہ آیت گزری ہے نا, سامنے سے بھی باطل نہیں آ سکتا قرآن میں اور پیچھے سے, تو سامنے اور پیچھے کا ایک اور بھی مطلب ہے کہ سامنے سے آنے کا مطلب کھلے طور پہ سامنے یعنی ظاہر ہو کے, اور پیچھے سے آنے کا مطلب کیا ہے کہ بظاہر تو کوئی ایمان کا دعویٰ کرے لیکن چھپ چھپ کے پیچھے سے بیہائنڈ دا سین ایسی تاویلات کرے, ایسی چینجز کرے معنی میں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی کتاب ایسی عزیز ہے کہ نہ اس کے الفاظ میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے, نہ اس میں کوئی چینج ہو سکتی, نہ کسی کو یہ قدرت ہے, نہ اس کے میننگز میں چینج ہو سکتی ہے. جس نے بھی آج تک ایسے کوشش کی, یہ نہیں کہ کوشش نہیں کی لوگوں نے, کوششیں کی ہیں, لیکن جب بھی کسی نے کوشش کی اس کی کوشش یہ ناکام ہی ہوئی. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے کہ ایک زیر زبر کی غلطی بھی کسی سے ہو جائے تو بوڑھے سے بچے تک اس کی غلطی پکڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے حافظ ہیں, اور کسی زبان کے کسی کلام کے حفاظ نہیں ہیں. اس طرح پچھلی جو ساری کتابیں گزری ہیں ان کے حافظ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کے بھی اس کے معنی کے بھی حفاظت فرمائی ہے. یہ وہ کلام ہے, اتنی بڑی سعادت ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کلام نا, میں سوچتی ہوں بہت بڑا آنر ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. یہ کس نے فرمایا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بھلائی ہے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے. تو اس وحی کی بارش کے لیے دلوں کو کھولیں, دل پہ لیں اس کو, کانوں سے ہی نہ ہو کے واپس چلی جائے. دل کو بدلنا ہے تو دل پہ لینا پڑے گا. اور اب یہ بڑی زبردست آیت آ رہی ہے, 25 پارہ ہے. الیہ یرد علم الساعہ, اسی کی طرف پھیرا جاتا ہے یا لوٹایا جاتا ہے علم قیامت کا. یعنی لوگ پوچھتے ہیں نا قیامت کب آئے گی, تو قیامت کا علم جو ہے کسی کو بھی نہیں ہے. کس کی طرف لوٹایا جاتا ہے؟ اسی کی طرف. اسی کون؟ یعنی اللہ کی طرف. الیہ ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی؟ اللہ کی. اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے یہ علم, سوائے اللہ کے کسی کو بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ علم نہ کسی فرشتے کو دیا, نہ کسی پیغمبر کو دیا. کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر پوچھتا تھا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ کا جواب یہی ہوتا تھا کہ اللہ کو معلوم ہے, جس نے بنایا وہی جانتا ہے کب اس ساری کائنات کو لپیٹنا ہے, کب اس نظام کو ختم کرنا ہے. تو مکہ کے لوگ بجائے اس کے اس چیز کی فکر کرتے کہ قیامت آئے گی تو کیا ہوگا, ان کو زیادہ فکر یہ تھی کہ قیامت کب آئے گی. اصل بات یہ ہے کہ یہ سوال شاید پرانا نہیں, آج بھی اسی طرح نیا ہے. زیادہ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ کب آئے گی, یعنی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اچھا اس نے تو یہ بتایا کہ 2012 میں قیامت آ جانی ہے, اور اس کے اوپر ہی وہ فلمیں بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر دکھا رہے ہیں تباہی ہو جائے گی اور سارا ختم ہو جائے گا, اور یا فلاں سال میں آئے گی, فلاں کی پریڈکشن ہے اور یہ ہے. حالانکہ اس کا علم تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے, تو پھر زیادہ فکر کس چیز کی کرنی چاہیے؟ پاس عمل کیا ہے؟ وہ تو اس نے تو آ ہی جانا ہے, جب آ جائے گی سب کو پتا چلا نا, کسی سے چھپ کے تھوڑی آنی ہے. وہ تو ایسی چیز ہے کہ وہ سب کے اوپر ہی آنی ہے, کسی سے چھپی نہیں رہنی. بوڑھا جوان, بچہ, غریب امیر, سب کو اس سے گزرنا ہے. تو پھر اس کے لیے یہ نہ پریشان ہو کہ کب آئے گی, یہ پریشان ہو کہ اس کے لیے کیا میں نے کیا ہے. تو اس میں بجائے اس کے کہ اس چیز کے پیچھے پڑے رہنا اور اسی کی تحقیق کرتے رہنا, انسان جو جس سے اس کا عمل بدلے، جس سے عمل میں چینج آئے، اس کی طرف زیادہ اس کو توجہ دینی چاہیے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے انسانی شکل میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے، اور اس میں ایک سوال یہ بھی تھا قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا پوچھنے والے کو علم ہے اتنا ہی پوچھے جانے والے کو، یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. کتنا خوبصورت جواب ہے نا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی اپنی طرف سے جواب دے دیں یا کچھ ہے. ہم نے تو کوئی سوال پوچھتا ہے اگر ہمیں جواب نہیں بھی آتا ہم سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ بتا کے ہی بھیجیں. آج اگر میں نے کوئی جواب نہ دیا اور یہ کہہ دیا مجھے نہیں پتا ہے تو سوچے گا کہ اس کو تو کچھ پتا ہی نہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو تو اس کو کہنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے نہیں پتا. ہم سب کے سیکھنے کی اس میں بات ہے. یہ بھی علم کا تکبر ہے کہ انسان کہے کہ بس سب کچھ ہی مجھے پتا ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے، میں بڑی عالمہ ہوں. جو خود کو عالم کہے پھر اس کی جہالت میں کیا پھر رہ جاتا ہے کہ کوئی انسان خود کو سمجھے کہ مجھے سارا علم آ گیا. علم تو مکمل کبھی ہو ہی نہیں سکتا کسی کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا تو فرمایا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، کہ جتنا پوچھنے والے کو پتا اتنا ہی جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نازیات میں بھی فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها، وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، اس کا ٹھہرنا کب ہوگا. فیما انت من ذکرہا، تم اس کے بتانے کے بارے میں کس فکر میں ہو؟ بھلا تمہارے دل میں تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ الی ربک منتہاها، تیرے رب کی طرف اس کی انتہا ہے. یعنی اس کا فیصلہ دینا اللہ کے پاس ہی وہ اختیار ہے کہ کب اس کا فیصلہ کرے کہ وہ کب آئے گی، کسی کو نہیں اس کا معلوم. سورہ آراف میں بھی ہے، وہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، آیت نمبر 187 ہے. کہہ دو کہ یقیناً اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اس کو وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا. اللہ تعالیٰ کو علم ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کب آئے گی. اس لیے اس کے بارے میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کو تو بیان کرنے میں حرج نہیں، لیکن ایسے ہی بس کہتے جانا، اب لوگ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب آنے لگی ہے کہ اگلے سال آنے لگی ہے. تیاری کرو، ہو سکتا ہے کہ موت اس سے بھی پہلے آگے کھڑی ہو، اگلے دن کھڑی ہو، اور آپ اسی میں بیٹھے ہوئے کہ ابھی تو ہے ایک سال پڑا ہوا قیامت آنے میں، اس کا انتظار نہ کرو. تمہاری موت آ گئی تو تمہاری قیامت تو شروع ہو گئی، اس کے بعد تھوڑا ہی دوبارہ جی اٹھنا ہے اور کوئی عمل کرنے کی مہلت ملے گی. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پھر ان کی سوچ کو کیسے ڈائیورٹ کیا کہ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِن أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِن أُنثَى وَلَا تَدَعُ إِلَّا بِعِلْمِ. علم تو ایسا ہے، اس کو ایک قیامت کا بھی علم ہے، اور نہیں نکلتا پھلوں میں سے، اس کے خوشوں میں سے، اس کے شگوفوں میں سے، اس کے غلافوں میں سے، کورز میں سے پھل نہیں نکلتا. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنسَا، اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ، وَلَا تَذَعُ، اور نہیں جنم دیتی، إِلَّا بِعِلْمِ، مگر اس کے علم کے، چیزوں کا علم اس کے پاس ہے. لہذا قیامت کا علم بھی صرف اسی کے پاس ہے. تم تو ان چیزوں کا نہیں علم رکھ سکتے، تو تمہیں قیامت کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قیامت کا آنا بھی ایسے ہی سچ ہے جیسے درخت سے پھل کا پیدا ہونا، یا جیسے کوئی مادہ بچے کی پیدائش اس سے ہوتی ہے. جو رب پھل پیدا کر سکتا ہے، بچہ پیدا کر سکتا ہے، وہ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا نہیں پیدا کر سکتا کیا؟ تو اس کا علم اسی کے پاس ہے. اور دیکھیں سپرنگ سیزن، پھل اپنے ابھی کورز سے نکل رہے ہیں، تو ان کورز سے نکلنے کا علم کس کے پاس ہے کہ کتنے پھل نکلیں گے، کس سائز کے ہوں گے، کیا وہ پکیں گے بھی یا کچے ہی گر جائیں گے، درخت پہ پھول آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، پھل آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، بر لگے گا کسی درخت کو کہ نہیں لگے گا، کتنے پھل خراب ہو جائیں گے، ان کی تعداد کتنی ہوگی، کوئی نہیں جانتا. ذرا سوچیں آج کل کون کون سے پھل اپنے شگوفوں سے نکل رہے ہیں، پتا ہے آپ کو؟ یا پچھلے موسم میں کون سے نکل رہے تھے، کون کون سے پھل آپ کے یعنی جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ پائے جاتے ہیں، پتا ہے؟ ایک پھل بھی چلو کوئی لے لیں، سارے پھلوں کو تو چھوڑیں، ایک پھل لے لیں کوئی، سیب سوچیں، کتنے درخت ہیں سیب کے دنیا میں، پتا ہی نہیں. مگر رب کو پتا ہے کہ کہاں کہاں کون سا درخت ہے. اور درختوں کو چھوڑیں، اس کو تو شگوفوں کا بھی پتا ہے، مگر ہمیں تو درخت کا نہیں پتا، تو آگے ہم کیا جائیں گے؟ چلیں اتنا ہی اگر پتا ہے کہ دنیا میں کتنے باغ ہیں، کل سیب کی اگر ہم لے لیں کتنے باغ ہیں دنیا میں، یا ہماری سٹیٹ میں، یا ہماری شہر میں، جس شہر میں رہتے ہیں ہم، یہاں پہ کتنے باغ ہیں، نہیں معلوم نا. اور اللہ تعالیٰ کے اپنے شگوفے سے نکلے اور اسے علم نہ ہو، ایسا نہیں ہے، نکل ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا حکم نہ ہو. تو باغ اور درخت تو بڑی چیز ہوں گے، ایک ایک شگوفہ بھی اس کے علم میں ہے. اس کے کامل علم کا، اگر کمپلیٹ علم کا اندازہ کرنا چاہتے ہو نا، تو سوچو پھلوں کے شگوفوں تک، اور ان میں سے کیا پھل اگ رہا ہے وہ تک وہ جانتا ہے. انسان کی عقل تھک جائے کہ اتنے پھل، چلو دنیا بھر کے پھلوں کو تو ہم ویسے ہی نہیں جان سکتے، مگر اگر میں صرف اپنے شہر کی بات کروں تو سوچیں آج کے دن میں کتنے سیب آئے ہیں ہمارے شہر میں، کتنے سٹورز میں آئے ہیں، نہیں معلوم نا. تو ہمارے علم کا حال تو اتنا ہی ہے، اتنا چھوٹا علم ہے ہمارا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن شگوفوں سے نکلتے ہیں ان کا بھی علم اس کے پاس ہے. پھر جتنی مادائیں، جتنی فیمیلز حاملہ ہوتی ہیں، حمل ٹھہرتا ہے، ان کا بھی علم اس کے پاس ہے. اب ہم فیمیل سوچے تو ہمارے ذہن میں شاید انسان ہی صرف آتے ہیں، صرف انسانوں کی نہیں بات ہو رہی یہاں پہ، جتنی بھی فیمیلز ہیں پوری دنیا میں، سوچ لیں کتنی فیمیلز ہیں، جہاں جہاں پہ بھی ہیں، ہر نسل میں دیکھ لیں، جانوروں میں دیکھ لیں، جانوروں کی فیمیلز، پرندوں کی فیمیلز، ہر نسل کی مچھلیاں دیکھ لیں، ہر ایک کی مادہ جب حاملہ ہوتی ہے تو یہ ایسا راز ہے کہ مادہ کو بھی خود نہیں پتا چلتا، بعد میں پتا چلتا ہے، اللہ کو پہلے پتا ہے کہ اس کا حمل ٹھہر گیا. عورت سمجھتی ہے نا کہ میرے پیٹ میں جو ہے مجھے اس کا زیادہ پتا ہے، میں زیادہ جانتی ہوں کیونکہ میرا پیٹ میرے سے قریب ہے، ہے نا. حالانکہ اس کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ حمل ٹھہر چکا. تو اب بتائیں، یہاں وہ خود اپنے آپ سے زیادہ قریب ہے، اللہ ہوا نا قریب اس سے، اسی لیے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہے، انسان کے اور اس کے دل کے درمیان. یعنی جو آپ کے دل میں ابھی بات آئی ہے نا، آپ کو بعد میں پتا چلتی ہے، اللہ کو پہلے پتا ہے. جو آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کے دل کو بعد میں پتا چلے گا، اللہ کو پہلے پتا ہے. تو یہاں صرف انسان نہیں، جتنی نسلیں ہیں، حیوانوں کی، چرندوں کی، پرندوں کی، جنات کی، انسانوں کی، مچھلیوں کی، جتنی بھی 200,000 سے زیادہ تو جانوروں کی قسمیں آج ابھی تک ڈسکور ہوئی ہیں، ابھی پوری نہیں انہوں نے ڈسکور کی انسان نے. تو ہر قسم میں 200,000 سپیشیز ہیں، ہر سپیشی کی کتنی فیمیلز ہوں گی، اور ہر فیمیل کتنے بچے دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتے ہیں. یہ تین مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم، پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں اس کا علم، اور جو مادہ جنتی ہے، جو اس کے پیٹ میں ٹھہرتا ہے، جو حمل پیدا کرتی ہے، یہ تین مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا بتایا کہ اس کا علم کتنا کامل ہے. جس رب کو یہ پتا ہے کہ شگوفوں میں سے کون سا پھل نکلے گا، غیب ہے نا، یہ تو غیب کا علم ہے، اس کو یہ معلوم ہے کس رنگ کا، کس ٹیسٹ کا، کتنا پھل نکلے گا، کہاں کہاں لگے گا، کس ڈالی پہ لگے گا، کس پتے کے ساتھ لگے گا، तो फिर जो मादा हामला होती है और बच्चे जन्मते, उसका भी ताल्लुक गैब से है, वो भी छुपी हुई चीज है, उसके बारे में भी कोई उसका उस इल्म में शरीक नहीं है। इसका मतलब है कि ये जब इल्म किसी और के पास नहीं, अल्लाह के पास है सिर्फ, तो कयामत का भी इल्म सिर्फ उसी के पास है, ना किसी अंबिया के, ना कोई औलिया अल्लाह के, ना किसी और हस्ती के पास। अंबिया के पास भी सिर्फ उतना इल्म है जितना अल्लाह ने उनकी तरफ वही कर दिया, बस दैट्स इट। बाकी जो उसके इल्म के खजाने हैं, उनकी चाबियां वो रब ही जानता, खजानों की चाबियां वो रब ही जानता है। खजानों के अंदर एंट्रेंस तो दूर की बात है, आइंदहु मफातिहुल गैब, उसके पास है गैब की कुंजियां, ला यालमुहा इल्ला हु, उनको कोई नहीं जानता मगर वो ही। जो कुछ खुशकी में और समंदर में वो जानता है, और दरख्त से गिरने वाला कौन सा पत्ता है कोई नहीं जानता। कोई पत्ता ऐसा नहीं है कि जिसका उसे इल्म ना हो कि ये दरख्त से गिरने वाला है, ये गिर चुका है, और जमीन के अंधेरों में कोई दाना नहीं गिरता, ना तर ना खुश्क, मगर सब खुली किताब में दर्ज है। सूरह नाम में हम पढ़ चुके हैं ये बात, दाना रुल के कहां जाता है मट्टी में, वो भी उसको इल्म है। तो अगर आप देखें तो ये इल्म कितना वास्ट इल्म है, सोच सकते हैं। अगर जानवरों की स्पीशीज में देखें, एक बिल्ली देख लें, बिल्ली ने कितने बच्चे दिए, आज बिल्लियों ने कितने बच्चे दिए, बिल्लियों में भी तरह तरह की नस्लें हैं। हम कह रहे थे ना बिल्ली, लेकिन उसमें कितनी नस्लें, चिड़ियां हैं, उसने कितने अंडे दिए, चूंटी है, उसने कितने अंडे दिए, कितने में से बच्चे निकले, कितने हैच नहीं हुए अभी, कितने अभी इस वक्त हैच हो रहे हैं, कितने बच्चे निकलने वाले हैं, किसके पेट में क्या बन रहा है, किसके पेट में अभी इनिशियल स्टेज पे है, कोई अभी बस लोथड़ा है, कोई मिडिल स्टेज पे है, किसी की आंखें बन रही हैं, किसी की हड्डियां बन रही हैं, किसी का गोश्त चढ़ रहा है, किसी का गोश्त चढ़ चुका है हड्डियों पे, किसी का दिमाग बन रहा है, किसी का जिगर बन रहा है, किसी के फेफड़े बन रहे हैं, किसी की स्किन की लेयर चढ़ रही है, किसी की उंगलियों की शेप बन रही है, किसी की शक्लो सूरत रिफाइन हो रही है, किसी के बाल उग रहे हैं, किसी की जेंडर डिफाइन हो रही है। एक कारखाना, एक कुदरत है ना, और हर एक पे अल्लाह की तवज्जो है। अगर अल्लाह ताला की तवज्जो ना हो तो वो तो कुछ से कुछ ही बन जाए, पेट से जुबान निकल जाए, पैर सर पे जाके लग जाए। वो अल्लाह ताला की पूरी तवज्जो के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है, कितना बड़ा कारखाना है, कुदरत है। एक ही वक्त में, अब देखिए किसी फैक्ट्री में अगर 1,00,000 पैकेजेस बनते हैं तो एक लॉट मैन्युफैक्चर होता है, फिर वो पैक हो रहा है, फिर उसके बाद उसकी शिपमेंट हो रही है। यहां पे तो कई लॉट्स हैं जो एक स्टेज पे हैं, कई लॉट्स हैं जो दूसरे स्टेज पे हैं, कई लॉट्स हैं जो तीसरे स्टेज पे हैं, कई लॉट्स हैं जो रेडी हैं, तैयार हैं दुनिया में आने के लिए। अब समुद्रों को देख लें, लगता है मछलियों को कोई और काम नहीं सिवाय अंडे देने के, इतने सारे अंडे हैं एक ही वक्त में दिए हमें। अब अगर ये देखना शुरू कर दें कितने अंडों से कितने बच्चे निकल रहे हैं, तो इंसान कुछ और नहीं कर सकता। हमारे इल्म का तो ये हाल है कि अगर हम एक तरफ तवज्जो करते हैं ना, बाकी सारी चीजों से हम बेखबर हो जाते हैं। हम कहते हैं हमको किसी और तरफ तवज्जो कैसे करें, आजकल तो मैं यही चीज के ऊपर तवज्जो कर रही हूं, दूसरी सारी चीजें इग्नोर होने लगती। और यहां देखें ऐसा मैन्युफैक्चरिंग का कारखाना चल रहा है, साथ साथ पूरी कायनात भी चल रही, सितारे सैयारे भी चल रहे हैं, सूरज चांद भी चल रहा है, फरिश्ते भी चल रहे हैं, दुनिया के और सारे काम भी चल रहे हैं, रिस्क भी पहुंचाया जा रहा है, बारिश का निजाम भी चल रहा है, कहीं किसी को मौत दी जा रही है, कहीं सेहत दी जा रही है, कहीं नफा दिया जा रहा है, कहीं किसी की पकड़ की जा रही है, सारा निजाम चल रहा है। साथ साथ ये पैदाइश का निजाम भी चल रहा है, रुक नहीं गया सब कुछ कि जी आजकल बच्चे पैदा हो जाएं, ये सीजन बच्चों का, इसलिए बाकी सारे काम रोक दिए जाएं या पोस्टपोन कर दिए जाएं। सुभान अल्लाह, कि मादा के पेट में बच्चे बनाए जा रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं, साथ साथ सारी कायनात चल भी रही है। एक घर में एक औरत की डिलीवरी करीब हो ना, सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए जाते हैं, अभी जरा फारिग हो जाए ना इससे, तो फिर बाकी चीजें करेंगे, फिर बाकी काम करेंगे, सारा वक्त सर पे यही सवार होता है, हाँ किसी वक्त भी अस्पताल जाना पड़ेगा। और उस रब की इस दुनिया में बेशुमार फीमेल्स हैं जो बच्चे पैदा कर रही हैं, अंडे दे रही हैं, हमल से हैं, और उन में से एक एक का इल्म उसके पास है। کیسا ہے وہ رب اور کیسی ہے اس کی قدرت؟ اندازہ کر سکتے ہیں آپ اس کے علم کا؟ ہماری تو عقل بھی گم ہو جاتی ہے یہ سوچ کے، سر چکر آ جاتا ہے کہ وہ تو ان چیزوں کے نام بھی نہیں جانتے، نام بھی نہیں جانتے جن جن چیزوں کا علم اس کے پاس ہے. ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے وہ چیزیں کیا ہیں، صرف ان کے ہم نام ہی چلو جان جائیں، وہ بھی نہیں پتا. آگے کیا بتا سکتے ہیں؟ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جس رب کا علم ایسا ہے، سبحان اللہ، اتنا علم، یٹ ہمارا یہ حال ہے کہ اس کے علم کے مقابلے میں ہم اپنے علم کو، اپنی عقل کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. کہ اس نے جو اپنے علم کی بیس پہ ہمیں حکم دیے ہیں، ان کو پہلے ہم ٹیسٹ تو کریں نا، اپنی عقل پہ رکھ کے ذرا چیک تو کیا جائے کہ بھئی یہ چل بھی سکتے ہیں، یہ فیزیبل بھی ہیں یا نہیں، یہ فیئر بھی ہیں یا نہیں، یہ ورتھ پریکٹسنگ بھی ہیں یا نہیں، عمل کرنے کے قابل ہیں بھی یا نہیں. ان کو ماشاءاللہ سے انسان اپنی عقل پہ رکھ کے دیکھے گا، جو اس رب نے اپنے علم سے حکم دیے ہیں پہلے یہ چیکنگ کرے گا، تمہاری عقل کیا ہے اور تمہارا علم کیا ہے؟ سوچو تو صحیح، سوچو اپنے علم کو اور پھر اس رب کے علم کی انتہاؤں کو. کہ جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جا رہے تھے، تو اس وقت ایک چڑیا کشتی کے ڈیک پہ آ کے بیٹھ گئی اور اس کی چونچ میں پانی تھا. تو اس وقت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اور آپ کا اور تمام دنیا کا علم ایسے ہے جیسے یہ ڈراپ آف واٹر جو اس چڑیا کے منہ میں ہے، اس پانی کے قطرے کی طرح جو اس چڑیا کے منہ میں، اور اللہ تعالیٰ کا علم ایسے ہے جیسے یہ سمندر. کوئی کمپیریزن ہے؟ جس کو ایک پتے کے گرنے کا بھی علم ہے، ماضی حال مستقبل کا علم ہے، اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس حکم کی مصلحت کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے؟ قرآن نے تو شروع میں تین حروف میم، ان کا معنی بتاؤ. تو انسان تو وہیں پہ عاجز آ گیا، اللہ تعالیٰ نے تو وہیں آپ کو عاجز کر دیا. اس کا معنی کسی کو بھی نہیں پتا، اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ ہاں بھی ادھر ادھر کی قیاس آر آئی ہیں، زمشنز ہی ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو، مگر صحیح معنی ابھی تک کوئی نہیں بتا سکا. پھر ہم اپنے علم کو آگے لے کر آتے ہیں اور اللہ کی آیات جو ہیں قرآن میں، ان کو پرکھتے ہیں پہلے، ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں پہلے، ان کو دیکھتے ہیں پہلے کہ یہ بھائی سالڈ ہیں بھی کہ نہیں ہیں، میرے لاجک میں آتی بھی ہیں کہ نہیں ہیں. انسان کو تو جب قرآن کی طرف آنا چاہیے نا، تو اپنے علم کو تو سائیڈ پہ ہی رکھ کے آئے تو اچھا ہے. سمندر میں غوطہ لگانے لگے ہیں اور اپنے ساتھ اپنا علم لے کر آ رہے ہیں کہ جی میں بھی بہت کچھ سمجھتی ہوں، یہ سوچ کے آئے میں تو جاہل ہوں، میں تو اسی سے علم لوں گی، تبھی کچھ سیکھیں گے نا. اب لے کر آپ اپنے علم کا بیگیج ساتھ لے کر آ جاتے ہیں کہ میرے پاس خود بھی اتنا نالج ہے، اور اب میرا جو نالج ہے پہلے اس کے اوپر یہ قرآن پورا اترے گا تو پھر ہی میں مانوں گی. یہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے عاجز کر دیا، اب بتاؤ. تو وہی رب جس کا یہ علم ہے، اسی نے اس قرآن کو نازل کیا اور اسی نے یہ کہا ہے کہ من چاہی زندگی نہ گزارو، رب چاہی گزارو، اپنی نہ چلاؤ، یہاں پہ رب کے حکم کے انڈر آ جاؤ. اپنی عقلیں نہ لبات آ جائے تو آگے سے دلیلیں نہ مانگو، میرا کہا سن کے پھر کیوں اور کیسے اور کیا، یہ نہ کہو. اچھا آپ کا بچہ، آپ کوئی بات کہیں اور آگے سے پوچھے پہلے مجھے اس کی لاجک تو بتائیں، پہلے مصلحت تو بتائیں، اور اس شرط پہ میں مانوں گی جب آپ مجھے کنونس کر لیں گے. خود ہی سوچ لیں ہماری کیا حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں، ہم بچے کے مالک نہیں ہیں، اس کی زندگی موت کے مالک نہیں، تب بھی ہمیں غصہ کتنا آتا ہے. اچھا تمہاری یہ مجال، اور اس رب کے جس کے احسانات کے اندر ہمارا رواں رواں دباؤ ہے, ایک ایک رواں, اس کو ہم آگے کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں, پہلے تو لاجک بتائی جائے, پہلے تو ہمیں سمجھایا جائے کہ یہ کیوں کہا گیا ہے, اس کا تو کچھ سمجھ نہیں آتی, آج کے وقت میں تو ایسی باتیں نہیں ہو سکتی. پہلے یعنی ہماری انر سیٹسفیکشن ہو, ہماری عقل سیٹسفائی ہو, تو وہ عقل ہے ہی کتنی جو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ کو فکر ہے, اس عقل میں تو اللہ کی حکمتیں آ ہی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں پہ چت کر دیا, تمہارا علم کچھ نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی اندازہ کریں کہ جو ہمارے دلوں میں ہیں اور جو ہمارے حالات ہیں اور جو ہم میں سے کسی کے اوپر بھی گزر رہی ہے, جو رب یہ سب کچھ جانتا ہے, کیا وہ اس کو نہیں جانتا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ میرے حالات کو نہیں جانتا ہوگا؟ جو ماں کے پیٹ میں اس کو بھی جانتا ہے, ایک پتا گر رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے, تو کیا میرے حالات سے بے خبر ہوگا؟ جب انسان کو یہ پتا چلتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے, میں جس چیز سے گزر رہی ہوں, جو میرے دل پہ گزر رہی ہے اس کو سب پتا ہے, جو میری فیلنگز ہیں اس کو سب پتا ہے, تو انسان اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. میری ساری کہانی, میرے ایک ایک بات کسی اور کو پتا ہو نہ ہو, اس کو پتا ہے, تو اب ایک کنیکشن سا محسوس ہونے لگتا ہے نا اس سے. تو یہ رب سے کلوز کرتا ہے انسان کو. کیا ایسی کلوزنس کی فیلنگ رب کے ساتھ ہونی چاہیے, ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے بہت قریب ہے؟ اور نہیں ہوتی تو اس بات کو سمجھے جو یہاں پہ یہ آیت میں کہا گیا, اور پھر سوچیں کہ اس کو میرا کیسے نہ پتا ہوگا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قیامت کے علم کے پیچھے تم کیا پڑے ہوئے ہو, تمہیں تو اپنی ڈیلی لائف کی چیزوں کا بھی نہیں علم پورا, تم ان کو بھی نہیں جانتے. اور یہ دیکھیں جو سبحان اللہ, جو مادہ جو جنتی ہے, جو عورت حمل سے ہوتی ہے, یہ ما تحمل من انثى, اس کا آپ کہتے ہوں گے جی آج تو انسان کو بھی پتہ چل گیا یہ, لیکن آپ یہ دیکھیں کتنی بعد میں جا کے یہ پتا چلتا ہے کہ حمل ٹھہرا, یہ بھی نہیں پھر پتا کہ ابھی وہ پیدا بھی کرے گی اس کو یا نہیں. آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ وہ جو یہ چیک کرنا کہ حمل ٹھہرا ہے یا نہیں, اس کے طریقے پہ کبھی غور کیا کہ انسان کی پیدائش کا, اس کے حمل ٹھہرنے کا پتا کہاں سے چلتا ہے؟ یورین ٹیسٹ سے. سبحان اللہ, یہ انسان کی اوقات ہے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں. اور پھر انسان کو تو کسی سورس کی ضرورت ہوتی ہے, کسی واسطے کی ضرورت ہوتی ہے, کسی چیز کی ضرورت ہے معلوم کرنے کے لیے نا. اللہ تعالیٰ کو ہر ایک واسطے کے بغیر ہی علم ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي, پھر بھی کوئی لوگ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا ان سے, سب کے سامنے یہ سوال کیا جائے گا, أَيْنَ شُرَكَائِي, کہاں ہے میرے شریک, جن کو تم سوچتے تھے کہ انہوں نے یہ بنایا یا انہوں نے یہ کیا یا ان کے آگے تم جھکتے تھے, وہ کہاں ہیں؟ قالوا, وہ کہیں گے, آذَنَّاكَ, ہم بتا چکے ہیں, ہم تو پہلے بتا چکے ہیں یہ بات, یعنی پہلے بھی ہم نے یہ بات بتائی ہے, بار ان سے پوچھا بھی, کہیں گے ہم نے تو پہلے بھی بتایا, ما منا من شہید, ہم میں سے کوئی بھی اس کا گواہ نہیں ہے, یعنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں, اعتراف کر چکے ہیں کہ اس شرک کے ہم گواہ نہیں ہیں, یعنی اب ہم مان گئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں. دیکھیں دنیا میں جو شریکوں کو اللہ کے شریک بناتے تھے اور ان کو چھوڑتے نہیں تھے, قیامت کے دن کیسے ان کا انکار کر دیں گے؟ ہم تو اسے گواہی نہیں دیتے, اب گواہی یہ دیں گے کہ اللہ ہی ایک ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ, اور گم ہو جائیں گے ان سے جو تھے وہ پکارتے اس سے پہلے, یعنی اب وہ شریک بھی کہیں نہیں نظر آ رہے, وہ تو نظر آئے نا. وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ, اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, چھٹکارے کی کوئی جگہ نہیں ہے, بھاگ کہیں نہیں سکتے اللہ کی پکڑ سے اب ہم. اللہ اکبر, وہاں جب سب سے زیادہ ان کو ضرورت ہوگی حشر کے میدان میں. اب وہ جو جھوٹے معبود تھے وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے, ان کا تو وجود ہی نہیں ہے. وہ اب ان کو سمجھ آ جائے گی, کیا سمجھ آ جائے گی, کہ آج اللہ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں. سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ آگ کو دیکھیں گے سمجھ جائیں گے یقیناً وہ اس میں گرنے والے, کوئی جائے فرار نہیں ہے ان کے لیے. اور یہاں پہ اب انسانوں کی کچھ ان کے بیہیویئرز کا کچھ ذکر ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ قرآن میں انسان کے جو بیہیویئرز ہیں نا ان کو بھی دکھاتے ہیں, ان کی بھی اصلاح کرتے ہیں. اس قرآن صرف یہ نہیں کہتا کہ اچھا اب یہ کر لو اور یہ نہ کرو اور یہ, اللہ تعالیٰ تصویر دکھاتے ہیں. دیکھو ایک انسان کی تصویر وہ کیا کرتا ہے, معاملہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے گویا کہ دیکھو اس آئینے میں اپنی شکل کہیں نظر آتی ہے, خود ہی انسان شرمندہ ہو جاتا. لا يسأم الانسان من دعاء الخير, نہیں تھکتا انسان بھلائی کی دعا سے. انسان بھلائی کی دعائیں کر کر کے نہیں تھکتا, یعنی خوشحالی کی, رزق کی, صحت کی, مال کی, اولاد کی, یہ خیر ہے نا ساری, تو انسان ان کی چیزوں کی بڑی دعائیں کرتا رہتا ہے. اچھے دن ہیں, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, بڑی دعائیں ہیں, مانگا جا رہا ہے, نعمتیں مانگ رہے ہیں, بہت کچھ مانگ رہے ہیں, ظاہر ہے انسان مانگتا ہے. اچھا, اب وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ, اگر چھو جاتا ہے اس کو شر, یعنی اگر وہ جو چیزیں مانگ رہا ہے وہ نہ ملے, اس کی دعا نہ قبول ہو, یا پھر یہ خوشیوں کے دن تھے, وہ بڑا مانگ رہا تھا, سب کچھ ہو رہا تھا, سب صحیح چل رہا تھا, ایک دم کچھ ایسا مسئلہ آ جائے, پھر کیا ہوتا ہے اس کا حال؟ فَيَئُوسٌ قَنُوتٌ, مایوس ہو جاتا ہے. یَئُوس کیا کہتے ہیں, یعنی انسان گریجولی اس کو یہ لگتا ہے کہ اب میری مایوسی جیسے ہوتی نا, کہ انسان کو لگتا ہے کہ اب بس کچھ نہیں ہو سکتا, اب میری کچھ سنی نہیں جائے گی, اب کچھ صحیح نہیں ہو سکتا. قنوت بھی نا امیدی ہے, کہ اس کی آس کا ٹوٹ جانا. یعنی انسان کو جب بھلائیاں مل رہی ہیں اور جب وہ بھلائیوں کی دعائیں کر رہا ہے تب تو بڑا ایفیشینٹ ہے, مانگتا جاتا ہے مانگتا جاتا ہے, مانگنے سے نہیں تھکتا, بڑا حریص ہوتا ہے, دنیا کی بڑی بھلائیاں مانگتا ہے, آخرت کی بھلائی کے لیے اتنا حریص نہیں ہوتا. دنیا میں تو چاہتا ہے مجھے عزت بھی ملے, آخرت کی عزت ملے نہ ملے اس کی فکر نہیں ہے, دنیا میں چاہتا ہے مجھے گھر بھی ملے, آخرت میں گھر ملے نہیں ملے اس کی اتنی پرواہ نہیں ہے. تو یہاں پہ بڑی بھلائیوں کی دعائیں مانگتا ہے, مانگتے تھکتا نہیں, لیکن شر چھو جائے تو ایسا ڈپریس ہو جاتا ہے, ایسا نا امید ہو جاتا ہے, ایسا مایوس ہو جاتا ہے, دل ہی ٹوٹ جاتا ہے. یعنی کیسے بدل جاتا ہے نا انسان. تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ توجہ دلائی کہ یئوس قنوت, کہ اس کا حال دیکھو ذرا, پہلے تو بڑی بڑھ بڑھ کے دعائیں مانگ رہا تھا, ذرا ڈپریس ہو, ایسے لگتا ہے جیسے اس کو پہلے کبھی کچھ ملا ہی نہیں تھا, ایسے ہی اپنی آس ختم کر دیتا. وہ لوگ جو ڈپریس ہوتے ہیں نا بہت زیادہ دعا کے نہ قبول ہونے پہ, یا کبھی کوئی مشکل آ جائے تو اس پہ, وہ ضرور اس بات کے اوپر توجہ کریں. انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ سمجھتا ہے اب مصیبت سے نکلنے کو کوئی راستہ رہ ہی نہیں گیا, اب تو کچھ امید ہی نہیں, اب کچھ بچ ہی نہیں گیا, اب کیا ہوگا, اب تو بس سب ہی ختم ہو گیا, بس اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا, کچھ صحیح نہیں ہو سکتا. تو جب انسان یہ طے کر لیتا ہے نا کچھ اب صحیح ہو ہی نہیں سکتا, اب کچھ بچنا ہی نہیں ہے, تو اب اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کی ذات کے حوالے ہی کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم یہ سوچتے ہو تو پھر ایسے ہی صحیح. آپ بتائیں, آپ کو کبھی کوئی اگر دکھ پہنچا ہو, کوئی تکلیف پہنچی ہو, کوئی بیماری یا کوئی نقصان یا کوئی آفت, تو آپ بتائیں کہ آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا کچھ ٹھیک نہیں ہونا, اب کیا رہ گیا, اور جو ہی انسان یہ سوچتا ہے نا اس کے سینے میں گھٹن پیدا ہونے شروع ہو جاتی کہ اب کیا ہوگا. اب ظاہر ہے وہ اپنی طرف دیکھ رہا ہے, رب کی طرف تو دیکھتا ہی نہیں. وہ رب کی طرف دیکھے تو پھر تو کچھ ہو سکتا ہے, اپنی طرف دیکھتا ہے تو اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ میں تو ہوں ہی کمزور, میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی. اب وہ سوچتا ہے سارے وسائل کٹ گئے, سارے اسباب کٹ گئے, اس وجہ سے سینے میں گھٹن ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ ڈپریس ہوتا ہے. حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے میرے لیے پتہ نہیں کون سا راستہ کھولا, میرے اوپر اللہ کی پتہ نہیں کتنی بڑی رحمت ہے. رب دانا ہے, وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اس کے علم کو دیکھ لیا نا, اس کا علم کتنا زیادہ ہے, اس کو پتا ہے کون سی چیز میرے لیے بہتر ہے. وہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کچھ جانتا ہے, اس کو پتا ہے کہاں سے اس نے میرے لیے دروازہ کھولنا. لیکن انسان جب یہ سوچتا ہی نہیں, غم غم اور مایوسی, اسی لیے مایوسی کو کفر کہا گیا نا, کہ وہ یہ سوچ لیتا کہ اب وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کٹ جاتی ہے, اللہ بھی نہیں کچھ کر سکتا, نعوذ باللہ. تو وہ کسی کا شعر ہے نا, پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم, دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم. اب غم اگر لگ جائے تو انسان کو پھر کہاں پھر قرار آتا ہے, کہاں چین آتا ہے. اللہ تعالیٰ تو غم سے نکالنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہوا معکم اینما کنتم, تم بھول گئے ہو, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم. تو جو رب اندھیروں میں سے روشنی کو نکال سکتا ہے, جو زمین کے سینے کو چیر کے اس میں سے ایک چھوٹی سی کومپل کو نکال سکتا ہے, وہ بھلا تمہارے مشکل حالات میں تمہارے لیے آسانیاں نہیں کر سکتا. ہم ڈارک پہلو دیکھتے ہیں اس کا, وہ دیکھتے ہیں وہ پوزیٹو سائیڈ کو تو بھول ہی جاتے ہیں نا. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہر کام رب کے ارادے سے ہوتا ہے. آپ سوچیں اگر کسی انسان کو گھپ اندھیرے میں اس کا ہاتھ وہ اس پہ سوئچ پہ پڑ جائے جس سے بتی جلتی ہو, یا کوئی ڈوب رہا ہے اس کو ایک دم کوئی کشتی کا تختہ مل جائے وہ اس کو پکڑ لے, کتنی بچنے کی امید لگ جاتی ہے نا. اسی طرح جب انسان رب کے ارادے کو پکڑ لیتا ہے نا, کہ رب کا ارادہ اسی میں ہے, اس کی رضا اسی میں ہے, اس کا فیصلہ یہی ہے اور اسی کا فیصلہ حق ہے, تو اس کو بچنے کی امید ہو جاتی ہے. اس کو پتا ہے میرا رب میرے ساتھ کچھ برا کرے گا ہی نہیں. انسان ڈپریس تب ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے, اللہ کا دامن رحمت بھی چھوڑ دیتا ہے. لیکن جب وہ اس کو تھام لیتا ہے تو وہ غم سے ڈپریشن سے سب سے نکل آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی خود اس کو اپنی رحمت میں جگہ دے دیتے ہیں. تو کیسے دیکھو انسان کو, اتنا تھوڑ دلا ہے, اتنا تھوڑ دلا, کیسا آپ اس کو کہیں گے نا, جس کو اب ہم اپنی تو مثال نہیں دے سکتے, لیس کا مثل ہی شہین, اللہ تعالیٰ کی مثال کے ساتھ ہماری مثال کا کیا میچ. چاہنے کے لیے آپ کسی کو روز کوئی چیز دیتے رہیں دیتے رہیں, ایک دن نہ دیں تو وہ بس کہے بس آپ تو کچھ ہے ہی نہیں, آپ کو تو آپ تو اب تو کبھی مجھے کچھ دیں گے ہی نہیں. آپ ایسی ایسی باتیں ناشکری کی کرنے لگے, آپ کیا کہتے ہیں, کتنا تھوڑ دلا ہے, ذرا سی چیز نہیں ملی تو دیکھو اس نے کیسے غم منانا شروع کر دیا. یعنی اللہ تمہاری مانگیں پوری کرتا رہے تب ہی تم ہیپی ہو, بس کسی دن اس نے اگر نہ دی کوئی چیز تو بس پھر تو تمہارا غم ہی نہیں ختم ہوتا. غم تب ہی رہتا ہے انسان کے اندر جب انسان اپنے ارادے کو دیکھتا ہے, کہ میرا ارادہ جب رب کے ارادے سے ٹکراتا ہے تو میرا ارادہ ہار کیوں گیا, رب کا ارادہ کیوں پورا ہو گیا. بھائی وہ تو کہتا ہے وما تشاؤنا الا ان شاء اللہ, تم جو چاہتے وہ نہیں ہو سکتا, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. ہمارا کام کیا ہے, رضیت باللہ ربن, ہم راضی ہو گئے اللہ کے رب ہونے پہ. اب یہ جب انسان کہہ دیتا ہے نا, اس کے دل کی کیفیت کتنی پرسکون ہو جاتی, کتنی اچھی ہو جاتی نا, کہ بس وہ میرا رب ہے, اس کا فیصلہ ہے, اس کی رضا میں راضی ہوں, میں راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے, اس کے رب ہونے پہ میں راضی ہوں, میں راضی با رضا رہنے والی ہوں. شیطان نہیں نا یہ انسان کو سوچنے دیتا, وہ راضی تو ہونے ہی نہیں دیتا نا, ایسا اس کو ڈپریس کرتا ہے. تو انسان پھر اپنے جیسے انسانوں کی طرف دیکھتا ہے یا اپنی طرف دیکھتا ہے تو اور ڈپریس ہو جاتا ہے. رب کی طرف دیکھے گا تو امید آئے گی نا. اللہ تعالیٰ نے تو انسان کی کیفیت بھی بتائی، اسے نکلنے کا راستہ بھی بتایا، کیسے انسان بچائے خود کو مایوسی سے. وہ یقین رکھے کہ اللہ سارے مشکل حالات سے نکالنے پہ قدرت رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شئین قدیر، کل شئین ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تو میرے مشکل حالات سے نہیں بھلا مجھے نکال سکتا. آپ دیکھیں، ہم ایک بات سوچیں، ہم ویسے کہ اور چیزیں تو کر لیتے ہیں، نماز روزہ وغیرہ یہ چیزیں تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں نا، یہ پریکٹیکل لائف ہے. یہ زندگی میں کبھی خوشی بھی آئے گی، غم بھی آئے گا، اس میں ہمارا اسلام کہاں ہوتا ہے؟ ہم مصلے پہ کھڑے ہو جائیں تب تو ہمارا اسلام نظر آتا ہے، لیکن ہماری پریکٹیکل ڈیلی لائف میں اسلام نظر آتا ہے؟ جب ہمارے پر کوئی مشکل حالات آتے ہیں، کوئی، یا ہماری دعا نہیں قبول ہوتی، مشکل حالات چھوٹے، جو ہماری مرضی نہیں پوری ہوئی، ہماری دعا نہیں قبول ہوئی، کیسے ہوتے ہیں ہم؟ ہمارا ایمان کا لیول کیسا ہوتا ہے؟ اچھا، ہمارا مورائل کیسا ہوتا ہے؟ ہائی ہوتا ہے کہ بالکل ہی بس ڈپریس؟ ٹھیک ہے، ہاں تھوڑا انسان کو وہ ہوتی ہے، یعنی انسان کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بھائی میری یہ چیز نہیں پوری ہوئی، لیکن تبھی تو کہنا ہے رضیت باللہ ربن، بس میرے رب کا ارادہ تھا تو وہ پورا وہی ہوگا، میں اس کی رضا میں راضی ہوں. ہم کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کے رویے کیا تھے؟ اچھا یہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کوئی بھی ایسی کوئی مشکل بات ہوتی تھی تو فوراً مسلح پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتے تھے، کہ وہ مسبر الاسباب ہے نا، اسباب وہ پیدا کرتا ہے. جو رب اندھیرے میں سے دن نکال سکتا ہے، تو میری اندھیری زندگی میں، میرے مشکل حالات میں سے آسانیاں کیوں نہیں نکال سکتا وہ؟ آپ دیکھیں صحابہ کی زندگی اگر پڑھیں، ہم اتنی، یعنی انسان کو ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ کیسے ان کے اوپر حالات تھے، کتنے مشکل حالات تھے، کتنے سخت حالات تھے. کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ ڈپریس ہوئے ہوں؟ عام ہوتے وہاں پہ تو میرے خیال میں ڈپریشن میں سر پہ چادر لے کے پڑے رہتے کہ اب ہو کیا سکتا ہے، بس اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ حالات کہاں بدلیں گے، یہ تو کبھی بدل ہی نہیں سکتے، کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پہ جہاں پہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہاں پہ سارا معاشرہ ہمارے خلاف ہے، وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ ہم کتنے کمزور ہیں؟ تو یہ چیزیں ہی دیکھیں، اسلام صرف یہ نہیں ہے، نماز روزہ، یہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں سکھاتے، ان کو پریکٹیکلی یاد رکھنے کی اس وقت ضرورت ہے جب کوئی سچویشن آئے. دعا کی قبولیت میں اگر دیر ہو رہی ہے، یا دعا نہیں قبول ہوئی، یا کوئی مشکل آ گئی ہے، کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اب ہم اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہو جاتے؟ یا دعا قبول نہیں ہوئی، آپ نے دیکھ لیا کہ اپوزٹ ہو گئی، وہ ہوا نہیں جو آپ چاہتے تھے، اب اللہ کا فیصلہ سمجھ کے آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، یا مایوس ہو جاتے ہیں؟ اب انہی لمحات میں آپ نے چیک کرنا ہے کہ میرا ایمان کا لیول کیا ہے، آپ کو پتا چلے گا میں کہاں سٹینڈ کرتی ہوں. عام حالات میں تو غیر کوئی اتنا انسان کو نہیں پتا چلتا، شاید ہم اپنے آپ بارے میں بڑی خوش فہمیوں کا شکار ہوں کہ ہم تو بڑے صحیح ہیں، لیکن جب ایسے کوئی اگینسٹ دا ول کام ہو جائیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہماری اصلیت سامنے آتی ہے نا. اس وقت اللہ کو یاد کرنا یاد رہتا ہے، یا اس وقت مایوسیاں چھا جاتی ہیں. اور وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور البتہ اگر چکاتے ہیں ہم اس کو کوئی رحمت اپنی طرف سے، من بعد الدراء، تکلیف کے بعد، اگر اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو پھر دور کر دے، مثلاً کوئی مشکل آئی، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا، جو مست ہو، جو پہنچی تھی اس کو اللہ نے اپنی رحمت بھیج دی، جو نعمت لی تھی وہ واپس دے دی، یا کوئی اور مسئلہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ریزالو کر دیا. لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ تو میرے لیے ہے. میرے لیے کا مطلب کیا؟ یعنی کہ ہاں میں ڈیزرو ہی کرتا تھا نا، یہ تو میرا حق تھا، یہ تو مجھے ملنا ہی تھا. مگر نہ صرف یہ کہتا ہے, آگے بھی اس سے بڑھ جاتا ہے, کہتا وما اظن الساعۃ قائمتن, قیامت ویامت کچھ نہیں آنی. تو ایسی باتیں ہیں, کیونکہ جب انسان کو نعمت ملتی ہے وہ اتنا پھول جاتا ہے کہ اس نعمت کے زوم میں نا, وہ دولت ہے یا کوئی بڑا عہدہ ہے یا کوئی بڑی ڈگریاں ہیں یا کچھ بھی ہے. پہلے تو بڑی مشکل میں تھا, بڑے امتحان, بڑے چکر کاٹے, بڑے, جب وہ چیز مل گئی اب اس کے بعد کیا, اب کہتا ہے تو مجھے تو ملنی تھی, آخر میں نے اتنی محنت کی تھی, مجھے کیوں نہ ڈگری ملتی, اور میں اتنی انٹرویو دینے گئی تھی, میں نے اتنا اچھا انٹرویو دیا تھا تو مجھے کیوں نہ جاب ملتی. حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ اور بھی بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں, ان کو تو نہیں ڈگری ملتی, اور بھی بہت سے لوگ انٹرویو کے لیے آئے ہوئے تھے, ان کو تو جاب نہ ملی. اچھا میں اتنی محنت کرتی ہوں, آخر میرا نہ کاروبار چمکتا تو اور کس کا چمکتا, تو اور بھی بہت سے لوگ کاروبار کرتے ہیں, ان کو تو نہیں اتنی ترقی ملتی. یہ نہیں کہتا یہ اللہ کی رحمت ہے میرے اوپر, یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. کہتا ہے نا یہ تو مجھے ملنا ہی تھا نا, اور مجھے لگتا کہ قیامت آنی والا, یہ روجے آ تو الا ربی, اور فرض محال اگر آئی بھی گئی, اگر فار ایگزامپل اگر آئی گئی, سپوزڈلی اگر آ بھی گئی, اگر میں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف, ان لی عندہ الحسنا, تو میرے لیے وہاں پہ بھی بڑا اچھا ہے, سارا کچھ وہاں پہ بھی بڑا اچھا لگا, جب مجھے یہاں پہ مل گیا وہاں پہ کیوں نہ ملے گا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, کہ انسان پھر دیکھو کیسے پھولتا ہے, یہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید جو مجھے یہاں پہ ملا ہوا ہے تو اللہ میرے سے خوش ہے ہی, جو مجھے یہاں پہ اتنا کچھ دیا ہوا ہے, جب وہ یہاں پہ مجھے دے رہا ہے تو وہاں پہ کیوں محروم رکھے گا, وہاں پہ بھی دے دے گا. یعنی ہم نے جو پہلے بات پڑھی تھی نا کہ لوگوں کا گمان غلط ہوتا ہے اللہ کے بارے میں, تو تمہارے گمان نے ہی تمہیں ہلاک کر دیا, تو واقعی یہاں پہ یہ پتا چلا کہ انسان یہ گمان کر لیتا ہے کہ وہاں پہ سب ٹھیک ہوگا, میں کچھ کروں یا نہ کروں تب بھی مجھے وہاں پہ جنت ملی جانی ہے, تب بھی وہاں پہ میرے لیے سب اچھا ہی ہے. یہ کیوں وہ سمجھتا ہے, اس لیے کہ دنیا میں دیکھتا ہے نا مجھے سارا کچھ ملا ہوا, تو جب دنیا میں ملا ہوا تو وہاں کیوں نہ ملے گا. تو انسان کی سوچ غلط ہوتی ہے, پھر وہ کیسے کیسے گمان کرنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو انسان کو کہ جب پھر ہم اس کو, کیسی عجیب بات ہے کہ ہم ہی اس کے اوپر انعام کرتے ہیں, ہم ہی رحمت کرتے ہیں, پہلے تو تسبیحاں اور پہلے تو دعائیں اور پہلے تو یہ تکلیف اللہ نے دور کر دی, کوئی رحمت بھیج دی, آپ اس کا رویہ دیکھو کیا ہو گیا اللہ کے ساتھ, یہ بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا, بجائے اس کے آگے جھک جاتا, اس کا حق اس کو دیتا, وہ متکبر بن گیا, اترانا شروع ہو گیا, نا شکرا بن گیا, وہ سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کتنا لاڈلا ہوں, میرے تو کام ہی کارنامے ہی ایسے ہیں. حالانکہ دنیا میں اگر کسی کو کچھ مل جاتا ہے نا, وہ یہ نا پھولے کہ مجھے کچھ بہت کچھ ملا ہوا ہے تو کیونکہ میں اللہ کا کوئی چہیتا ہوں, اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دیتا ہے یا کسی سے کچھ لیتا ہے تو انسان کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون مصیبت آنے پہ صبر کرتا ہے اور کون نعمت پا کے شکر کرتا ہے. تو انسان کو کوئی بھی دکھ دور ہو جاتا ہے, اگر وہ نقصان سے نکل جاتا ہے, بیماری دور ہو گئی یا کچھ بھی ہے, تو اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں ملا. کسی لڑکی کی اچھی جگہ شادی ہو جائے, پہلے تو شادی نہیں ہو رہی تھی تو بہت اللہ اتنے دعائیں ہو رہی ہیں اور ہر ایک کو کہا جا رہا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ دے دیا, تو کہتے ہیں ہاں میں تو تھی اتنی خوبصورت اور میں تو تھی ایسی کہ جو ہے نا مجھے یہ مل گیا. تو یہ کیسا کردار ہے, یہ آپ کو کیسا کیریکٹر لگتا ہے جو جس کا یہاں پہ بتایا گیا, جو نعمت پا کے دینے والے کو بھول جائے, اس کے سامنے کھڑا ہونے کو بھول جائے, آخرت کو بھول جائے. اسی لیے تو کہتا نا مجھے لگتا ہی نہیں کہ قیامت کبھی آنی ہے. آپ بتائیے آپ کو جب نعمت ملتی ہے تو آپ کیا باتیں کرتے ہیں, اور جب نعمت نہیں ملتی تو تب کیا باتیں کرتے ہیں, دونوں کو دیکھیں نا, دونوں سینیریوز کو. نعمت نہیں ملے تو مایوس ہو جانا, اور مل جائے تو آپ پہ سے ہی باہر ہو گئے. تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی نعمت جو انسان کو ملتی ہے, کوئی بھی, تو وہ اپنی محنت کی طرف اس کو نہیں لوٹائے, اپنی قابلیت کی طرف نہیں اس کو لوٹائے کہ میری قابلیت میری محنت کی وجہ سے ملی، اس کو اللہ کی طرف لوٹائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی یا اللہ نے مجھے یہ دیا یا اس کی رحمت اس کا فضل ہے. کیونکہ دیکھیں انسان نے کیا بڑائی کرنی ہے، وہ ہے کیا چیز. انسان کہتا نا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا، اور چیزوں کو تو چھوڑیں کاموں کو تو چھوڑیں. آپ اگر کسی نیکی کا کام کبھی اگر سوچتے ہیں نا، مثلاً ہے کہ تہجد پہ میں اٹھ گئی، تو اس میں بھی انسان اپنی بڑائی نہیں کر سکتا کہ میں تو ہوں ہی ایسی، میں تو ہوں ہی نیک، میں تو ہوں ہی یہ، بس میں تو تہجد میں بھی اٹھتی ہوں اور میں تو ایسے. نیکی کا کام بھی انسان اللہ ہی کی توفیق سے کر سکتا ہے. اگر غور کریں تو اگر میں جو مسلے پہ کھڑی ہوئی ہوں اسی لیے ہے نا کہ اللہ نے مجھے صحت دی تو میں یہاں پہ ہوں. اگر وہ مجھے بیمار کر دیتا تو میں کھڑی ہی نہ ہو سکتی مسلے پہ. اس نے میرے جسم میں ہمت دی تو میں کھڑی ہوں، اگر وہ مجھے کمزور کر دیتا تو کھڑی ہی نہ ہو سکتی. اس نے ذہن کو، اس نے میرے ذہن کو سلامت رکھا تبھی میں کھڑی ہوئی ہوں نا. اگر وہ ذہن کو میرے الٹا دیتا، عقل ماری جاتی تو کیسے کھڑی ہوتی. اس نے زمین کو جما دیا تبھی کھڑی ہوئی ہوں نا. اگر زمین میں زلزلہ آ رہا ہوتا تو کیسے کھڑی ہوتی. آسمان کو پرسکون کر دیا تو کھڑی ہوئی ہوں. اگر آسمان سے بجلیاں گر رہی ہوتی کیا کھڑے ہوتے آپ. اس نے مجھے نیند میں موت نہیں دی، اگر موت دے دیتا تو میں کھڑی نہ ہو سکتی. اس نے میرے دانت میں درد نہیں ڈالا، اگر درد ڈال دیتا تو میں مسلے پہ نہ کھڑی ہوتی. اس نے میری آنکھوں کو اندھا نہیں کر دیا، اگر اندھا کر دیتا تو نہ کھڑی ہو سکتی. اس نے میرے پیٹ میں درد نہیں ڈالا، اگر درد ڈال دیتا تو نہ کھڑی ہو سکتی. اس نے میری آنکھ کھینچ لی، اگر جان کھینچ لیتا تو کیسے کھڑی ہوتی. اس نے مجھے شعور دیا، آخرت کی فکر دی تو میں کھڑی ہوئی، اگر وہ یہ شعور ہی نہ دیتا تو کھڑی ہوتی. اس نے مجھے یہ سکھا دیا اپنے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ، وہ نہ سکھاتا کیسے کھڑی ہوتی. اس نے مجھے امن و امان دیا ہے، باہر جنگ نہیں ہو رہی تو میں یہاں پہ کھڑی نہیں ہوں، ورنہ کیسے کھڑی ہوتی اگر باہر جنگ و جدل ہو رہا ہوتا، بم پھٹ رہے ہوتے. اس نے میرے گھر والوں کو عافیت میں رکھا ہے، ان میں سے کوئی اس وقت بیمار نہیں ہے، بیمار ہوتا تو میں کیسے کھڑی ہوتی. اس نے مجھے نیند سے جگا دی ہے، وہ نہ جگاتا تو میں پڑی سوئی رہتی، نہ کھڑی ہوتی. اس نے مجھے مسلمان بنایا ہے تو میں کھڑی ہوئی ہوں، اگر مجھے مسلمان نہ بناتا تو میں کیا کھڑی ہو سکتی تھی. اللہ اکبر. تو میرے مسلے پہ کھڑے ہونے میں بھی میرے رب کی کائنات کی کتنی مشینری چل رہی ہے تب میں مسلے پہ کھڑی ہوئی ہوں، اس کی قدرت کی کتنی موافقت ہے تب میں کھڑی ہوئی ہوں، اس نے کتنا کچھ میرے لیے صحیح رکھا ہوا ہے تب میں اس قابل ہوئی ہوں نا کہ میں یہاں پہ کھڑی ہوں اور اس کے آگے سجدہ کر رہی ہوں. اس میں پھر میرا کیا کمال، کمال تو سارا پھر اسی کا ہے جس نے مجھے بستر سے اٹھایا اور مسلے پہ کھڑا کر دیا. تو آپ تو نیکی میں بھی کریڈٹ نہیں لے سکتے، آپ تو کوئی نیکی کر کے بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں نے کیا، میں ہی اس قابل تھی، میں ہی یہ ہوں. تو اور چیزوں میں آپ کہاں سے کریڈٹ لیتے ہیں. تو انسان جو ہے نا بہت جلدی جب اس کو کوئی چیز ملتی ہے بھول جاتا ہے اور اپنے لیے کریڈٹ لینے لگتا ہے کہ میں ہی کرنے والا ہوں، اور بہت جلدی کہنے لگتا ہے انہوں کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا، بس اگر ہوا بھی قیامت آئی بھی وہاں پہ بھی سب صحیح ہے. کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ اس کے نوکر جنت میں جلدی جا رہے ہوں، اس سے آگے جا رہے ہوں؟ نہیں نا امیجن کر سکتا. کیوں نہیں امیجن کر سکتا؟ کوئی مالدار نہیں یہ امیجن کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اگر مجھے آج ملا تو وہاں نہ ملے، کبھی نہیں یہ سوچ سکتا، ہمیشہ بھی ملے گا. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو بس البتہ وہ ضرور خبردار کرے گا، وہ ضرور خبر دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بے وجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے. کفر کیا ہے یہاں پہ؟ جو ناشکری کی نا، ناشکری کفر ہے. جو نعمت پا کے نعمت دینے والے کو بھول گئے، یہ کفر ہے. کتنی نعمتیں آپ زندگی میں انجوائے کرتے ہیں، صبح سے شام تک نعمتوں کو گنے تو صحیح، گن بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے بعد ان نعمتوں کا کریڈٹ خود ہی لیے جانا اور دینے والے کو ہی بھول جانا، کیا ظلم نہیں کر رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضرور بتاؤں گا ان کو، وہاں پہ ضرور پوچھ گچھ ہوگی، ضرور بتایا جائے گا یہ تم کر کے آئے ہو. میں نے تو تمہیں یہ دیا اور تم نے یہ کیا. انسان اصل میں نا دنیا میں اس کو چھوٹی سی چیز ملتی ہے نا تو اتنا اپنی بڑائی میں مبتلا ہو جاتا ہے, بڑی غلط فہمی میں بڑی جلدی مس انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے. حالانکہ دنیا کی ہر بڑائی ایسے ہی ہے جیسے آپ پلین میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں نا, نیچے آپ دیکھیں پہاڑ ہے نا, تو آپ جب نیچے پہاڑ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز بن گیا, یہ پہاڑ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ تو دھوکا ہے نا, دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. حالات کا معمولی سا فرق ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ بس حقیقت کچھ اور ہے. تو انسان بہت جلدی دھوکے میں آ جاتا ہے. حالانکہ جو بھی کچھ آپ کو ملا ہوا ہے وہ بہت کچھ, بہت بے شمار اللہ تعالیٰ کی مشینری چلتی ہے تو آپ کو وہ ملتا ہے. ایک روٹی کے نوالے کی میں نے آپ کو ایک دفعہ مثال دی تھی, ابھی وقت نہیں ہے لیکن آپ کو میں نے مثال دی تھی کہ کتنے پروسیسز سے گزرتا ہے اللہ کی کتنی مشینری, آسمان بھی, سمندر بھی, زمین بھی, اور کئی کیڑے بھی, اور پھر کئی انسان بھی اس کے اندر کام کرتے ہیں, تو تب آپ کے سامنے یہ روٹی کا ایک نوالا آتا ہے, تب آپ وہ اپنی آپ کو بہت بھول کے سمجھیں کہ یہ تو میری محنتوں کا نتیجہ ہے کہ میں روٹی لے کر آیا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ تو یہ چیزیں اس لیے دیتا ہے کہ آپ اس کو پہچانیں اور اس کے مقابلے میں خود کو جھکا دیں. تو انسان کو اگر اپنی وہ آپ کوشش بے شک کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے ایسے جیسے میری کوششوں سے ہوا ہے, لیکن اپنے ذہن کو صحیح ٹریک پہ لائیں کہ خدا کی طرف سے یہ آیا, اللہ نے یہ کیا, بڑا وہی ہے, میں چھوٹی ہوں, میں چاہے بلندی پہ اڑ رہی ہوں مگر میں ہوں چھوٹی, یہ وقتی طور پہ اس نے مجھے اوپر اتنا سا ذرا کوئی عہدہ یا کوئی چیز دے دی ہے. تو یہ انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس دھوکے سے نکل کے ریالٹی کو پا لے. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو یہ اس دھوکے سے نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں, زیادہ اسی میں رہنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس دن بتا دے گا پھر, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ, پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور چکھائے گا سخت عذاب. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ, سبحان اللہ, اور جب انعام کرتے ہیں ہم انسان پر, أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, وہ اعراض کرتا ہے, بے رخی برتتا ہے, منہ موڑ لیتا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ انعام کرتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ اس کو کچھ عطا فرماتے ہیں تو انسان کا حال کیا ہوتا ہے, جب زیادہ انعامات کی بارش بھی ہو جائے نا تو بندہ اکڑ ہی جاتا ہے, بہت کچھ اس کو ملا ہوا ہو نا تو پھر بھی اس کا حال کیا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ اعراض کرتا ہے. کس چیز سے اعراض؟ تین چیزوں سے اعراض ہو سکتا ہے. اگر کافر ہے تو ایمان لانے سے اعراض کرتا ہے, اعراض کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی اس سے پہلو تہی کرتا ہے, بے رخی کرتا ہے. اگر مسلمان ہے تو تب بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے لیکن شکر سے اعراض کرتا ہے, اطاعت سے اعراض کرتا ہے. تو یہ تینوں طرح کے اعراض ہو سکتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے, زندگی میں خوشیاں آ جاتی ہیں یا غم کے بعد خوشیاں آ جاتی ہیں, تو انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ فوراً منہ موڑ لیتا ہے, اب نماز بھی یاد نہیں ہے, اب کوئی کیا کریں, اب تو پھر اتنی آسائشیں ہیں, اے سی چلے ہوئے ہیں, نرم بستر ہیں, اٹھا تو جاتا نہیں ہم سے فجر پہ, فریج سارا بھرا ہوا ہے, روزہ کیسے رکھیں, پھر دل چاہتا ہے یہ بھی کھائیں وہ بھی کھائیں, روزہ تو وہ رکھیں جن کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے, ہم کیوں رکھیں, وہ اللہ کو ہی بھول جاتا ہے. کاروبار میں بہت ترقیاں ہو رہی ہیں تو اب ہمیں کسی کی کیا پرواہ, پھر اللہ کے حکموں کو توڑنے لگتا ہے, تکبر بھر جاتا ہے اس کے اندر, اکڑ جاتا ہے وہ. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف, فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. پہلے اللہ کو بھولا ہوا تھا جب نعمتیں تھیں, یوں ہی تکلیف آئی اب اس کو دعائیں یاد آ گئیں, اب پھر دو ادھر سے پوچھے, ادھر فون کر رہے ہیں, اچھا کوئی وظیفہ بتا دیں, اچھا کوئی دعائیں بتا دیں. عریض مین کیا؟ لمبی لمبی دعائیں. دیکھا نا کتنے کتنے لمبے لمبے وظیفے ہوتے ہیں, لوگ وہ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, آگے پیچھے دعا کرنے کا کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا. کیا کریں, ٹائم نہیں ملتا, دعا کا بھی ٹائم نہیں, کیونکہ ملا جو بہت کچھ ہوا ہے, لیکن جو ہی کوئی تکلیف آئی پھر لمبی لمبی دعائیں کرنے پہ بھی تیار ہو گئے. پہلے ان کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں تھا, تو انسان اچھے حالوں میں اللہ کو بھولے رہتا ہے، اور جو ہی تکلیف پہنچتی ہے کتنا مطلبی ہے، فوراً پھر اللہ کے سامنے لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے. عام لوگوں کا یہی حال ہے نا. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ان میں سے ہم کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ آیت 49 میں فٹ ہوتے ہیں، یا آیت 50 میں فٹ ہوتے ہیں، یا 51 میں؟ ہم کس میں فٹ ہوتے ہیں؟ اچھا، انسان کا مزاج ہی ہے، وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا. جو کچھ اس کو ملا ہے نا، اس سے کبھی اس پہ قناعت نہیں کرتا. اس کو بس ہر وقت یہی رہتا ہے کہ دوسرے کو جو مل گیا ہے یا اور چیزیں جو ہیں، بس وہ مجھے ملنی چاہیے، وہ نہیں ملی تو بس مایوس، فوراً مایوس. یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس کتنی نعمتیں ہیں، یہ جو آیت 49 میں کہا گیا. اور نعمت مل جائے تو پھر خود کرتا نہیں بس کرتا. 51 میں کیا ہے کہ کئی لوگوں کے پاس اتنا مال ہوتا ہے نعمتوں کے بعد، ان کو اللہ تعالیٰ، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا اس وقت بھی یاد رہے جب نعمتیں ہوں. لیکن ہاں، جب تکلیف آتی ہے پھر دیکھو، پھر اللہ کی طرف آتے ہیں. تو مشکل وقت میں اگر آپ خود بتائیں، آپ کے پاس کوئی ویسے آگے پیچھے آپ کو کبھی پوچھے نا، اور جس وقت اس کا کوئی مطلب ہو، اس وقت آپ کے دروازے کو نہ چھوڑے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کہتے ہیں بڑی یہ مطلبی لوگ ہیں یہ. دیکھو، آگے پیچھے تو کبھی فون بھی نہیں کیا تھا، اب اپنا کام پڑا ہے تو دیکھو دن رات فون کر رہے ہیں نا، ایسے ہی کہتے ہیں نا. تو یہ مطلب نہیں کہ اس وقت وہ اللہ کی طرف نہ آئے، بلکہ مطلب یہاں پہ کہنے کا کیا ہے کہ جب اچھے دن تھے تب بھی تو آؤ اللہ کی طرف. ایسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ تم اتنے سیلفش ہو کہ اللہ تمہیں تب ہی یاد آتا ہے جب تمہیں کچھ چاہیے، جب تمہیں کسی تکلیف سے تکلیف سے نکلنا ہے. تو جب انسان اچھے حالوں میں اللہ کو نہیں یاد کرتا، جب شر آتا ہے، کوئی مشکل مصیبت آتی ہے، تب یاد کرتا ہے. تو فرشتے بھی پھر کہتے ہیں، یا اللہ، یہ آواز تو کبھی سنی ہی نہیں تھی، یہ تو کوئی نئی آواز ہے، وہ بھی فیملیئر نہیں ہے. تو جو اچھے حالوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے نا، اللہ پھر برے حالوں میں اس کو یاد رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا. اس کا مطلب یہ بالکل ہرگز نہیں ہے کہ کسی کے اوپر مشکل آئے تو اس وقت وہ اللہ کو یاد نہ کرے. ضرور کریں، لیکن جب مشکل ٹل جائے تو اللہ کو چھوڑے ہی نہیں پھر. اللہ اکبر، تب تو ہم بڑے بڑے نوافل بھی پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، تب تو ہم تہجدیں بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تب تو ہم وظیفے بھی کرنا شروع جاتے ہیں، لیکن مصیبت کا لمحے جو ہی گزرے اسی وقت پھر سب چھوڑ کے بیٹھ گئے. ہم نے سورہ یونس میں بھی پڑھا تھا نا کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنی کروٹ پہ یا بیٹھے یا لیٹے، ہر وقت کھڑے بیٹھے لیٹے ہر طرح سے پکارتا ہے. پھر جب اس کی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا، کبھی نہیں پکارا تھا. آپ دیکھ لیں، عام زندگی کے مسئلے مسائل میں، کسی کی جاب نہیں یا کسی کا رشتہ نہیں ہوتا یا کسی کو اور کوئی بھی پریشانی کی بات لے، عام لوگوں کا رویہ، ہم اپنے آپ کو بھی اس میں دیکھ لیں، یہی ہوتا ہے نا. کتنے ہم پاپڑ بیلتے ہیں، کتنا کچھ کرتے ہیں، مسلے پہ کتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں، چیریٹی بھی کریں گے، پھر بہت کچھ کریں گے، جو ہی وہ مشکل کٹ جاتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ضرورت اب کبھی دوبارہ پڑھنی ہی نہیں ہے. اب جی بھر کے بس اللہ کی نافرمانی کرو، ناچو گاؤ اور خوشیاں مناؤ، اب تو ہمارا مشکل کے دن ٹل گئے، اب تو سیلیبریٹ کرو، اور سیلیبریشن کرتے کرتے خوب اللہ کی نافرمانی کرو، کیونکہ اب سے شاید اللہ کی کبھی ضرورت ہے ہی نہیں نا، ہماری تو مشکل تو ٹل ہی گئی. یہ نہیں سوچتے کہ پھر اس کے بعد دوبارہ کام پڑے گا تو کس کے پاس جاؤ گے، اسی کے پاس جانا ہے. پھر بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے، اس کا کتنا کرم ہے، وہ پھر بھی دیتا ہے. اس کو پتا ہے اس بندے نے پھر ایک دفعہ مانگنا ہے، پھر اس کے بعد اس نے پھر چلے جانا ہے. بڑا مطلبی انسان ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. قل ارائیتم ان کان من عند اللہ، اب کہا گیا ان لوگوں کو جو اس قرآن کی بار بار بات آ رہی نا، جو قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کا کلام نہیں سمجھتے، تو ان سے کہا گیا تم سوچو تو صحیح، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا، ثم کفرتم، پھر تم نے اس کا کفر کیا، بھی اس کا، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو کون اس سے زیادہ بڑھ کے بھٹکا ہوا ہے جو مخالفت میں دور نکل جائے. یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ خود سوچو، سپوزڈلی، اگر تو چلو دلیل تو تم مانتے ہی نہیں ہے نا، دلیل سے تو تم کچھ سنتے ہی نہیں، تم یہ سپوز کرو کہ سپوزٹلی یہ اللہ کا کلام ہے. اب اگر تم نے اس کو نہ ماننا اور اسی طرح تم اللہ کے سامنے پیش ہو گئے تو بتاؤ تمہارا بنے گا کیا؟ سوچو نا, جن جس کلام کا, جن چیزوں کا, جن تعلیمات کا تم انکار کرتے ہو, وہی سب کچھ ہوئی, وہی صحیح ہوئی, تو سب سے بھٹکا ہوا زیادہ کون ہے پھر؟ تو پھر بہت دور نکل گیا گمراہی میں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ان قریب ہم دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں. آفاق افق کی جمع ہے, آفاق سے مراد مشرق مغرب یعنی کنارے آسمان کے, اور پھر اس سے مراد جو بھی آسمان میں ہے, سورج چاند ستارے سب چیزیں, رات دن اور زمین میں بھی جو ہے سب, ان اس میں ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے. اور یہ 1400 سال پہلے کہا گیا کہ اب نشانیاں تم دیکھو گے. وفی انفسہم, اور تم اپنے نفسوں میں بھی دیکھو گے, اپنی جانوں میں. جان نفس مینس کیا؟ یعنی اپنی ذات میں, اپنے جسم میں, اپنی جان میں بھی نشانیاں دیکھو گے. حتی یتبین لہم انہ الحق, حتی کہ یہ تمہیں کلیئر ہو جائے گا, واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن ہی سچ ہے. تم نہیں مانتے نا, لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نشانیاں دکھائے گا, سبحان اللہ, کہ انسان ماننے پہ مجبور ہو جائے گا. واقعی اس کا اندر سے گواہی آئے گی کہ یہ قرآن سچا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دکھائی, سبحان اللہ, جو یہ جو علمی ریسرچ ہوئی ہے نا سائنس کی بھی, اور جو انہوں نے مطلب آثار قدیمہ کو بھی جو ایکسپلور کیا, اور جو ہسٹری سے بھی چیزیں پتہ چلیں, اس سے سب سے کیا پتا چلتا ہے؟ یہی پتا چلتا ہے کہ یہ تو بات, ہم جب وہ پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں یہ تو بات قرآن نے کہی بھی ہے, 1400 سال پہلے کہی ہے, یہ تو اب بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دکھائیں گے نشانیاں, ایسی ایسی نشانیاں تمہارے سامنے آئیں گی کائنات میں سے بھی اور تمہارے اپنے جسموں میں سے بھی, یہ تمہیں پتا چل جائے گا کہ قرآن ہی سچ ہے. اب آپ دیکھیں, مثلا آج بچے کی پیدائش کے جو ڈفرینٹ سٹیجز بتائے گئے ہیں, قرآن نے اس وقت ان کو بتایا, اور ایک سائنسدان نے تو اس کو, تو جب اس نے یہ سارا کہ انسان ایک لیچ کی شکل میں, جو جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو لیچ کی شکل میں کلنگ کر جاتا ہے اس کے ساتھ, اس کی یوٹرس کی والز کے ساتھ, جب قرآن جب لوگوں, وہ تو غیر مسلم تھا, پتا چلا کہ قرآن میں تو وہی چیز بتائی گئی, کیسے علاقہ ہے, کیسے دیکھو وہ قرآن کی حقانیت کو, یعنی اس کا ثبوت آج آپ کو دنیا کے علوم بھی دے رہے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے. جیسے جیسے ترقیاں ہوتی جا رہی ہیں اور پتہ چلتا جا رہا ہے کہ نہیں, واقعی یہ سچی بات ہے. اسی طرح آپ دیکھیں آسمان کا جو دھوئیں سے پیدا ہونا, ہم نے دخان سے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو دخان سے پیدا کیا, دھوئیں سے. اب وہ کہتے ہیں نیبولا, اور وہ کہتے ہیں یہ اسموک کی طرح مسٹ, یا کہہ دیتے ہیں اس سے پیدا ہوئے یہ ستارے سیارے. پھر یہ ان کا ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا تھا کہ آربٹس میں اپنے اپنے میں گھومتے ہیں, ہے نا. تو اب یہ سائنس کہتی ہے ہاں آربٹس میں گھومتے ہیں, ہر ایک اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں پلانٹس کے اندر پیئرز ہیں, تو یہ قرآن نے پہلے بتایا, سائنس تو اب کہتی ہے کہ اس میں بھی میلز اور فیمیل. اس وقت کون سی یونیورسٹی تھی, کون سی سائنسی ریسرچ تھی جو بتاتی تھی؟ پھر آپ دیکھیں واٹر سائیکل کا جو نظام ہے, قرآن نے یہ پورا واٹر سائیکل بتایا, اب وہ اب بتا رہے ہیں کہ ہاں اس طرح بادل وہاں سے لیتے ہیں اور ایسے چلتے ہیں اور پھر آتے ہیں اور پھر بارش برستی ہے. پھر چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے, یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے, اور یہ اب بتا رہے ہیں کہ ہاں اس کی اپنی روشنی نہیں ہے, وہ تو روشنی ریفلیکٹ کرتا ہے, لیتا ہے دوسرے سے. پھر آسمان چھت کی طرح ہے, تو اس زمانے میں کیا پتا تھا کہ اس طرح چھت کی طرح ہے کہ وہ کئی ہارمفل ریز کو بھی آپ کے اوپر آنے تک سے روکتا ہے. پھر ہر لیونگ تھنگ کی بیس پانی ہے, یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے, اور انہوں نے اب بتایا کہ ہر لیونگ تھنگ کی بیس پانی. شہد کی مکھی کیسے شہد بناتی ہے, اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں بتا دیا, یہ اب بتا رہے ہیں. کانٹیننٹس کا جو ڈرفٹ ہوا ہے دنیا میں, یہ اب بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس وقت بتایا کہ پہلے اس طرح سے جڑے ہوئے تھے پھر اس کے بعد ایسے دور ہوئے. فرعون کی لاش, تو لوگوں تھوڑی پتا تھا فرعون کی لاش مل جانی ہے کبھی, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہم اس کو ظاہر کریں گے, اور وہ مل گئی ہے. जैसे जैसे दिन ब दिन यानी ये और तरक्की होती जाती है इन उलूम में, ये पता चलता जाता है कि जो कुछ कुरान ने कहा वो 100% सच साबित हो रहा है। और जिस्मों में भी इंसानों के, उस बारे में भी जो कुछ कहा वो सब हक आ रहा है, खुल रहा है, सामने आ रहा है। कि किस तरह आज साइंस तो मजबूर हो गई है कि वो ये मानने के कुरान हक है। सुभान अल्लाह, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि जो कुरान में कहा गया वही आज उनकी रिसर्चेस बता रही हैं। तो अल्लाह ताला ने यही बात यहां पे कही कि वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसी ऐसी बातें सामने आएंगी, ऐसी ऐसी निशानियां सामने आएंगी, जो आज तो तुम नहीं कुरान को मानते, वो निशानियां ऐसी सामने आएंगी कि साबित हो जाएगा कि ये अल्लाह ही का कलाम है, किसी और का हो नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पढ़े लिखे ही नहीं थे, उम्मी थे, वो कहां से ये बातें जान गए। और सबसे बड़ी बात, अवलम यकफी बि रब्बिका अन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद। सुभान अल्लाह, भला क्यों नहीं, क्या भला अल्लाह काफी नहीं है, क्या तेरा रब काफी नहीं है कि वो हर चीज पे गवाह है। कोई गवाही दे ना दे, साइंस के प्रूफ आए ना आए, हिस्ट्री के प्रूफ आए ना आए, वो आज एक्सप्लोर कर रहे हैं, कह रहे हैं आद की बस्तियां मिल गई, वो कह रहे हैं कौमे लूत का पता चल गया, ये डेड सी के नीचे उनका क्या हुआ था, तो ये सारी चीजें आए ना आए, क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है कि अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये कुरान उसकी तरफ से है। क्या तुम्हें जरूरत है साइंस की, या तुम्हें जरूरत है कि कोई ये कहे कि हाँ ये चीज प्रूव करती है, हिस्ट्री अब प्रूव कर रही है। अल्लाह ताला खुद गवाह है हर चीज पे। अला इन्नहुम फी मिरयतिम मिन लिकाई रब्बिहिम, लेकिन क्या करेंगे, कुछ लोग शक में ही पड़े हुए हैं अपने रब की मुलाकात से। इतनी बड़ी हकीकत सामने है फिर भी वो शक में है, इसलिए कि वो ना तो कुरान पे गौर फिक्र करते हैं, ना इसकी तालीमात पे अमल करते हैं, क्योंकि आखिरत के बारे में वो शक में है। उनको लगता है कि ये कभी होना ही नहीं है, कभी नहीं कयामत आनी। अला इन्नहु बिकुल्ली शैइन मुहीत, बेशक वो हर चीज का अहाता किए हुए, अल्लाह ताला ने हर चीज को घेरे में लिया हुआ, अहाता किया हुआ। हम तो कोई एक चीज का अहाता भी नहीं कर सकते, उसकी गिरफ्त में हर चीज है। तो कयामत का लाना उसके लिए कहां मुश्किल है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। तो जिसके जिसने अहाता किया हो किसी चीज का, अब बताएं, तो वो कहते ना पुलिस ने अहाता कर लिया, इसने अहाता कर लिया, क्या मतलब होता है सराउंड कर लिया, घेर लिया बिल्कुल। आप अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह ने हर चीज का अहाता किया हुआ, तो अगर उसके अहाते में हर चीज है तो बताएं कोई चीज फिर उसे भाग सकती है, कहीं जा सकते हो। तुम मानो या ना मानो, कयामत पे यकीन करो ना करो, भाग नहीं सकते उससे, तो जाना उसी के पास है वापस, उसने तो घेरा हुआ है हर चीज को घेरा हुआ। अल्लाह ताला हमें इन आयात से सही उनका फहम अता फरमाए और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इनको हमारे ईमान को पुख्ता करने की का सबब बना दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.